بلدی ایریا کراچی، فون نمبر 6374-81. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا مقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6374-81.
رسول کریم اما بعد، میرے بھائی اور دوستو، جیسے حضرت مولانا نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ آج ساری دنیا کے انسان حالات کا شکار ہیں اور ہر آدمی اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تھوڑی سی یہ زندگی ہے، اس کے مسائل بھی تھوڑے سے ہیں. اصل مسائل تو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں. یہاں زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے جس کے لیے پھر کوئی انتہا اللہ پاک نے کوئی نہیں لکھی. خالدین فیہا ابدا، جنت والوں کے لیے بھی، اور ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، دوزخ والوں کے لیے بھی. تو ہم بڑے کمزور ہیں، یہاں بھی عافیت چاہتے ہیں، آگے بھی اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. دنیا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بہت بڑی حکومت ملے یا دولت ملے یا ہمیں بہت زیادہ مال و متاع ملے. عافیت اللہ نصیب فرمائے. اب یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا. ساری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے ماہر معاشیات اکٹھے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، چلائی جا رہی ہیں. اوپر والا موافق فیصلہ کرے گا تو ہوگا، اور اگر وہ فیصلہ بدل دے تو اس سے کوئی کروا نہیں سکتا. اب ایک ترتیب تو ہم نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کر رہے ہیں. ایک اللہ نے بتائی ہے، ہماری تدبیر یقیناً ناقص ہے، کمزور ہے. اللہ کا بتایا ہوا نظام یقیناً صحیح اور حق اور سچ اور 100% وہ نتیجہ دینے والا ہے. ہماری تدبیر اس لیے ناقص ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے. ہم کچھ دیر سوچ سکتے ہیں، پھر تھکاوٹ کا شکار ہو کر سوچ بند ہو جاتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت. ہمیں غصہ زیادہ چڑھ جائے تو ہماری سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت. بہت زیادہ خوشی چڑھ جائے تو آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت ہے. کچھ صدمہ آ پڑے بہت بڑا تو آدمی کی سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت. بیمار پڑ جائے تو اس کی سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت. سو جائے تو مر جاتا ہے، تو بوڑھا ہو جائے اور تھوڑی عمر زیادہ گزر جائے تو بالکل ہی بچہ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری سوچ کے ناقص ہونے پر علامت ہیں. ہم لوگ بہت ہی تھوڑی سی سوچ کے مالک ہیں، اور وہ جو تھوڑی سی ہے اس میں اتنے نقصانات ہیں، اتنے عیب ہیں. تو اب اگر یہ سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں تو بھائی جتنے زیادہ ناقص اکٹھے ہوں گے اتنا نقصان بڑھ جائے گا، جتنے زیادہ برے اکٹھے ہوں گے تو برائی بڑھ جائے گی. تو جتنے ناقص عقل والے بڑھتے جائیں گے تو دنیا میں نقصان بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ نے اس نقصان کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا کہ اپنے علم کو ہم تک پہنچا دیا، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، 124,000 نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنا علم ہم تک پہنچا دیا کہ میں تمہارے نقصان کو پورا کر دوں گا اگر تم اپنی عقل کو، فہم کو، فراست کو، تدبیروں کو، تجربوں کو میرے تابع کر کے چلو، میرے حکم کے تابع کر کے چلو. اب حکم کے تابع کر کے چلیں تو ظاہر میں جو ہم نے سوچا ہے اس کے خلاف ہوتا نظر آتا ہے، اور اس میں بہت سی کمیاں آتی نظر آتی ہیں. اور اپنی مرضی پر کریں تو آتا نظر آتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، ایک آدمی 100 روپیہ دیتا ہے سود پر، اس کو 115 مل جاتے ہیں. ایک آدمی 100 میں سے 10 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اس کے 90 باقی رہ جاتے ہیں. ایک ہتھیلی میں 115 ہے، ایک ہتھیلی میں 90 ہے. ہم سب سے پوچھتا بتاؤ کون سے زیادہ ہیں. ہم سارے کہتے ہیں 115 زیادہ ہیں، 90 تھوڑے ہیں. یہ ہم سب کی عقل، فہم، دماغ، سوچ، نظر سب اس پر متفق ہیں. ساری دنیا کے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑا دانشور ہو، یا مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو بتاؤ جی 115 زیادہ ہے یا 90 زیادہ ہیں، سب کہیں گے 115 زیادہ ہیں، 90 تھوڑے ہیں، اللہ کی خبر اس کے خلاف آ رہی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو گھٹاتا ہوں اور خیرات کو بڑھاتا ہوں، صدقے کو بڑھاتا ہوں. اب اللہ نے ہماری نظر کے خلاف خبر دی ہے، ہماری سوچ کے خلاف خبر دی ہے، ہمارے تجربے کے خلاف خبر دی ہے، ظاہر کے خلاف خبر دی ہے کہ 115 زیادہ ہیں، 90 تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں، یہ زیادہ ہیں. اور اپنی عقل کو اس سوچ کے تابع کرنے کے لیے اندر ہی ایمان کی روشنی چاہیے. وہ روشنی جب تک بیدار نہیں ہوتی تو آدمی کو 115 زیادہ نظر آتے ہیں، 90 تھوڑے نظر آتے ہیں. اور جب اس کی ایمان کی شمع جل جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو 90 زیادہ نظر آتے ہیں، 115 تھوڑے نظر آتے ہیں، کہ وہ اللہ پاک کے علم کی تصدیق اپنی نظر سے زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کی تصدیق اپنی سوچ سے زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ پاک کے نبی کی خبر کی تصدیق اپنی فہم سے زیادہ کرتا ہے. حضور تشریف سے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، ایک بدو سے سودا طے ہوا ہوں گھوڑے کا، قیمت طے ہو گئی، کہتا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب آگے چل پڑے. سفر صحابہ سفر سے آئے، آپ بھی پیچھے صحابہ آ کر ملے، ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا سودا کر لیا. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، کہا بھئی ہمیں خریدنا ہے، ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، اتنے پیسے دیتے ہیں. انہوں نے حضور کی قیمت سے زیادہ قیمت بتا دی. آپ کو بدو کی نیت چل گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لینا تو لو، نہیں تو میں تو آگے دیتا ہوں. کہا بھئی اللہ کے بندے، تیرے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دیں گے. کہا نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، آئیں نہیں دینے تو دیں گے، تو میں آگے بھیجتا ہوں. ہاں بھائی، بات تو ویسی ہوئی تھی، کہ آپ کا کون گواہ ہے اس پر؟ اتنے سارا بھی اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ کا کون گواہ ہے اس پر؟ گواہ تو کوئی تھا نہیں اس وقت، آپ سے اور بدو تھا. تو ایک صحابی پیچھے کھڑے تھے، خزانہ بن ثابت. انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سودا ایسے کیا ہے. انہوں نے کہا تو کیسے گواہی دیتا ہے، تو تھا نہیں. کہا یا رسول اللہ، آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ گھوڑے کی خبر بتائیں اور ہم سچ نہ کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایسے ہی کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، چاہے میں تھا یا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزانہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا. ساری کائنات میں ایک واحد شخص ہے جس کی ایک کی گواہی دو کے برابر سمجھی جاتی تھی. پورے قرآن کو جب لکھنے کا حکم دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جب تک ایک آیت دو آدمیوں کے پاس نہیں لکھی ہوتی تھی، اس کو قرآن میں نقل نہیں کرتے تھے. کم از کم ہر آیت دو آدمیوں کے پاس لکھی ہونی چاہیے، تب جا کر اس کو وہ نقل کرتے تھے. قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو صرف ایک کے پاس لکھی ہوئی تھی، اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی، یاد تھی، لکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں تھی سوائے حضرت خزانہ بن ثابت کے. اور وہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ آیت صرف حضرت خزانہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، یاد تو اکثر کو تھی. تو حضرت زید بن ثابت قرآن جمع کر رہے تھے، کہنے لگے بھائی یہ تو ایک کے پاس ہے، میں اس کو کیسے لکھوں قرآن میں؟ کہنے لگے تمہیں جانتا نہیں، میں ایک دو کے برابر ہوں، میں ایک دو کے برابر ہوں. میرے لیے حضور نے فرمایا ہے جہاں خزانہ گواہی دے وہ دو کے برابر. تو یہ ایک آیت ہے جو حضرت خزانہ سے اس سے ورقے سے نکل کر کے قرآن میں لکھی گئی، اور یہ یوں سمجھا گیا کہ دو ہی کے پاس ہے کیونکہ خزانہ کے پاس. تو میرے بھائیوں، ہم اپنی سوچ کو، عقل کو، تجربات کو، نظر کو اللہ اس کے رسول کی خبر سے ہٹا کے استعمال کر رہے ہیں. اس لیے دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت کی خرابی بھی ہونے والی ہے. وَلَنَذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، میں دنیا میں تھوڑا تھوڑا عذاب دیتا ہوں، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں دیتا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں. وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى، وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت دردناک ہے، بہت زبردست ہے. تو میرے بھائیو، اب بات کرنے کی یہ ہے اس وقت کہ ہم سب کے سب اللہ پاک کی طرف رجوع کریں کہ سارے زمین آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشا، کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو. ولا رب یرجا، اور کوئی رب نہیں جو آپ کو روزی دینے والا ہو. کوئی نہیں زمین میں، آسمان میں، فضا میں، خلا میں، ہوا میں، اوپر نیچے، سوائے اللہ کے اور کوئی رب کوئی نہیں. ولا حاجب یرشا، ولا وزیر یرتا، اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بناؤ. اس کا کوئی درباری نہیں جس کو رشوت دے کے اس سے اپنا کام نکالو. وہ جو ہو جی استجب لکم، اگر مجھے بلاؤ میں تمہاری پکار پہ یقین کہوں گا. اقرب الی من حبل الوری، میں تم سے تمہاری شہرت کے زیادہ قریب ہوں. جب بھی تم مجھے بلاؤ گے، جس حال میں بلاؤ گے، مجھے حاضر پاؤ گے. لا تاخذہ سنۃً ولا نوم، تم سو جاتے ہو، نہ میں سوتا ہوں نہ ہوتا ہوں. تم تھک جاتے ہو، لا یعودہ حفظہما، میں کوئی نہیں تھکتا. تم دو چار آٹھ گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہو، ما مسنا من لحوم، میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بچھائی، ہوائیں چلائیں، فضائیں بنائیں، دریا، درخت، پہاڑ، میں کبھی نہیں تھکا، تھکنے سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، غفلت سے پاک، نسیان سے پاک، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، تیرا رب غافل نہیں، وما ہم لموجزین، تیرا رب عاجز نہیں، وهو القاهر فوق عباده، ساری کائنات پر اس کا قبضہ ہے، الارض جميعا قبضته، زمین اس کی مٹھی میں ہے، السماوات مطویات بیمینی، آسمان اس کے ہاتھ میں ہیں، یوسف السماوات والارض ان تزولا، زمین کو بھی روکا ہوا ہے، آسمان کو بھی روکا ہوا ہے، ولئن زالتا، یہ بہ پڑیں، یہ پھسل پڑیں، ان امسکهما من احد من بعده، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، تباد السماوات وتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں، آسمان پھٹنے لگتا ہے، جب تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، میں زمین کو بھی روکتا ہوں، آسمان کو بھی روکتا ہوں، پہاڑوں کو بھی روکتا ہوں، ورنہ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، پہاڑ اڑ جائیں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ریزا ریزا ہو جائے، لیکن میں ان سب کو تھامتا ہوں، جو آج جو اللہ زمین آسمان کو بنانے والا ہے وہی اس کا تھامنے والا ہے، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ارے کس رب کا انکار کر بیٹھے جس نے زمین بنائی، اب اللہ اپنی تخلیق کو بتا رہے ہیں، زمین میں نے بنائی، پھر جعل فيها رواسي من فوقها، پہاڑ اللہ تعالیٰ نے لگائے، وقدر فيها أقواتها، اس میں گلے اللہ تعالیٰ نے بھرے، انزل الحديد فيه بأس شديد، لوہا اتارا اس میں بڑی سختی رکھ دی، لوہا نہ ہوتا دنیا کی بلڈنگیں کیسے بنی تھی، مٹی نہ ہوتی تو یہ ساری عمارتیں کیسے کھڑی ہوتی، پھر اخرج منها ماءها، پانی نکال دیا، پانی نہ ہوتا تو نظام زندگی کیسے چلتا، ایک جگہ بتایا پانی میں نے نکالا، دوسری جگہ بتایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر میں تمہارے پانی کو دھنسا دوں تو پانی اور کون لائے گا، اور اگر پانی ختم ہو جائے تو ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے، ساری زندگی ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پانی کو بنانے کی بھی اپنی خبر دی کہ میں نے بنایا، پھر پانی پر قبضہ بھی بتایا کہ دھنسا دوں تو قدرت، اس سے اگلی بار پانی کو باقی رہنے دوں، لو نشاء جعلنا اجاجا فلولا تشکرون، اگر میں چاہوں تو جیسے صاف سمندر کڑوے بنا دیے تمہارے سارے دریاؤں کو کڑوا کر دوں، زمین کے پانی کو کڑوا کر دوں، پہاڑوں کی برف کو کڑوا کر دوں، تو کیا کرو گے، کیسے پانی پیو گے، کیسے نظام زندگی کو چلاؤ گے، کڑوا پانی ہو، نمکین پانی ہو، زراعت کیسے ہوگی، زمین کیسے آباد ہوگی، گھروں کا پانی کیسے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری تخلیق بھی بتائی، اپنا قبضہ بھی بتایا، پھر زمین آسمان کے درمیان اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن، دیکھ لو پرندوں کو اڑتا ہوا، جاتا ہوا، بیٹھتا ہوا، یہ سارے کے سارے میرے قبضے میں ہیں، میں ان کو روکتا ہوں، اڑاتا ہوں، نہ کوئی انجن فٹ ہے، نہ کوئی فیول فٹ ہے، نہ کوئی اس کا ڈرائیور ہے، ہاں جی نہ اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، وہ اوپر سے ڈائیو لگاتا ہے، کوا آپ دیکھیں کیسی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور درخت کی ایک پتلی سی شاخ اس کا ایئرپورٹ ہوتی ہے، لمبا چوڑا ہزاروں فٹ چوڑا ہزاروں گز لمبا ایئرپورٹ نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی شاخ کو وہ نشانہ بنا کے آ رہا ہوتا ہے، اور آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوا اس شاخ سے دوسری شاخ پہ جا گرا ہو یا نیچے جا کے گرا ہو، پتلی سی شاخ اس کا ایئرپورٹ ہے، اور وہیں آ کے وہ لینڈ کرتا ہے، نہ آگے گرتا ہے نہ پیچھے گرتا ہے، اور یہاں روزانہ جہاز کبھی یوں پھسل رہے ہیں، کبھی یوں پھسل رہے ہیں، کبھی کہیں ٹکر ہو رہی ہے، کبھی کہیں ٹکر ہو رہی ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے جہاز ہیں جن کو خود ہی اڑاتا ہے، خود ہی روکتا ہے، خود ہی اتارتا ہے، خود ہی اٹھاتا ہے، یہ اس کا پرندوں پر قبضہ، پھر والقمر قدرنا منازل، سورج کی منزلیں طے کر دی، چاند کی منزلیں طے کر دی، الشمس تجری مستقر لها، سورج کا مدار قائم کر دیا، اور پھر دن اور رات کا نظام چلایا، دن بھی بنایا رات بھی بنائی، اور یغشی اللیل النہار ان کو آگے پیچھے چلا دیا، یولج اللیل کا رات جب کو لمبی کر دو، آج کل لمبی کر رہا ہے، یولج النہار پھر کہتا میں دن کو لمبا کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے، تو زمین کو ایسے حرکت دیتا ہے کہ کہیں دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہیں، کہیں راتیں چھوٹی ہونے شروع ہوتی ہیں تو دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حرکت دیتا رہتا ہے، تو میرے بھائیو اس سارے نظام کائنات پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی بتلانے والا ہے، لیسا ماہو مشیر، اس کا مشیر کوئی نہیں، قاہر بلا معین مددگار کوئی نہیں، مدبر بلا مشیر اس کا مشیر کوئی نہیں، اکیلے سارے نظام کو چلاتا ہے، چلانے میں نہ اس کو مشورے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے کہ بہت تھک گئے تھوڑا آرام کر لوں، موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کہنے لگے تیرا رب سوتا ہے، کہنے لگے کیا بکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں، تاکہ دو پہلے لے کے کھڑا ہو جائے، رات کو پہلے دے دیجیے گا کھڑا دے دو، پہلے کے رہنے دینا وہ لے کے کھڑے ہو گئے، اب آپ کی نیند آنی شروع ہوئی، اب سر ہلنا شروع ہوا، اونگ آئے پہلے ہلیں، ارے دیکھو پہلے گر رہے ہیں، پھر اونگ آئے پہلے ہلیں، جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو ایسا جھٹکا نیند کا آیا کہ دونوں پہلے زمین پہ جا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب سو جائے تو زمین آسمان کے پہلے ایسے ہی ٹوٹ جائیں گے تو یہ ٹوٹ گئے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ سوئے نہ ہوں گے. پھر سب کی سنو, پھر اس کی قدرت علم ایسا کامل ہے کہ سب کی سنتا ہے. اس پورے لفظ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, لیکن آپ کے دل میں کیا کیا خیالات ہیں اللہ کو بھی سن رہا ہے. یہ پورے مال روڈ پہ کتنی آوازیں چل رہی ہیں اللہ سب کی سن رہا ہے. کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں, ہر گاڑی میں ہر پرزہ ایک آواز دے رہا ہے, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. پھر کتنے سانپ بلوں میں ہیں, بچھو ہیں, چیونٹیاں ہیں, اور وہ چوہے ہیں, بلیاں ہیں, کتے ہیں, شیر جنگل میں ہیں, ہاتھی ہیں, چیتے ہیں, گیدڑ ہیں, پھر کتے ہیں, پھر بندر ہیں, پھر سور ہیں, پھر بنمانس ہیں, پھر بلیاں ہیں, پھر گائے کے ریوا اور بکریوں کے ریوا اور بھینسوں کے غلوں کے غلے, اور پھر ساری کائنات میں اڑنے والے پرندے اور فضا میں گردش کرنے والے ستارے سیارے, پھر ہوا کے ذرات, پھر پتوں کی سرسراہٹ, ہوا کی تنتناہٹ, پانی کی موجوں کا تلاتم, سب اللہ اکٹھا سن رہا ہے. اس کو سننے میں کوئی دقت نہیں. آپ چار بولے مجھے پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, لمن اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم ومنساکم. بارہ قسمیں گنائی ہیں, اولین آخری, انسان جنات, زندہ مردہ, خشک تر, بوڑھے جوان, اور مرد اور عورت, تم سب اکٹھے ہو جاؤ, پھر مجھ سے مانگو, تم میں سے علی ہوئی, پھر مانگو. اب سب کی زبان تو ایک نہیں ہے, ہر ایک کی الگ ہے. اردو پہ پاکستان میں 50 زبانیں ہیں. حبشہ چھوٹا سا ملک ہے, ایک آدمی آیا حبشہ سے رہنے میں, کہنے کا ہمارے ملک میں 350 زبانیں بولی جاتی ہیں. ایک ملک میں 350 زبانیں ہیں, ہر 10 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے, ہر 10 میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم سب بولو اپنی اپنی زبان میں. ساری کائنات میں ہزاروں زبانیں پھیلی ہوئی ہیں, ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ سے مانگے تو اللہ کی ایک قدرت تو یہ ہے کہ اس کو ترجمان کی ضرورت نہیں. دوسری قدرت یہ ہے کہ یسمع وجیہا باختلاف لغاتہا ولہجاتہا, اللہ تعالیٰ سب کی بیک وقت سنے گا, ایک وقت میں سنے گا, سب پکار رہے ہیں اور اللہ سب کی الگ الگ سن رہا ہے. اور اس سننے میں اس کی قدرت آخری کیا ہے, لا تغلطہ کثرت المسائل, تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالتا کہ میرا سوال اس کو مل جائے, اس کا سوال اس کو مل جائے. نہیں, ہر ایک کا سوال الگ سن رہا ہے, ہر ایک کی پکار سن رہا ہے, ہر ایک کا چاہا دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. پھر فرمایا میں سب کی سنتا ہوں, لہجوں کی تبدیلی پر, آواز کی تبدیلی پر, اور زبانوں کی تبدیلی پر. بھیا کا وقت سن کے پھر تم سب کا چاہا میں تمہیں دے دوں, جو مانگا وہ دے دوں. مانا کا سوال اللہ کا مائن کوسل مرچل باہر, تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا تم سوئی کو سمندر میں ڈبو لو, تو اس میں تو ایک قطرہ لگ جاتا ہے نا, پانی میں کمی تو آ گئی ایک قطرے کی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی, تم سارے ہی مانگو تو بھی کمی نہیں آتی, سب کو دے دو تو کمی نہیں آتی. ساری کی ساری انسانیت کو اتنی بڑی اللہ نے جنت بنائی ہے, ایسی کروڑوں جنتیں بنا کے تمام کافروں کو بھی دے دے, مسلمانوں کو بھی دے دے, ابو جہل کو بھی دے دے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی. تو میرے بھائیو, جب زمین میں, آسمان میں, بحر میں, بر میں, وہ ولدی کے سما الہ, آسمانوں کا رب اللہ, آسمانوں کا بادشاہ اللہ, اور فی الارض الہ, زمینوں کا بادشاہ اللہ, للہ ملک السماوات والارض وما فیہ, زمینوں کی بادشاہی اللہ کی, آسمان کی بادشاہی اللہ کی, خلاق کی فضا کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, والذی سخر البحر, سمندروں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر, ستاروں پر, سیاروں پر, چاند پر, سورج پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, موسم کا بدلنا بدلنا یہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, تصریف الرياح, بادلوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, والسحاب المسخر بين السماء والارض, بارش کے ہر ہر قطرے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, انا صببنا الماء صبا, زمین کی ایک ایک رگ پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, ثم شققنا الارض شقا, پھر درخت کے ایک ایک پتے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, ما كان لكم ان تنبتوا شجرها, الہم مع اللہ, تم تو ایک درخت نہیں اگا سکتے, اللہ ہی ساری کائنات کے درخت کو اگاتا ہے. ہم پانی کی ٹینکی اوپر بناتے ہیں اور اس ٹینکی کو پانی پہنچانے کے لیے پریشر موٹر لگاتے ہیں, وہ پریشر سے پانی کو اوپر لے جاتی ہے 10 فٹ 20 فٹ 50 فٹ. اللہ تعالیٰ 500 فٹ تک رخت بناتا ہے اور زمین کے پانی کو اس کے نیچے سے لے جاتا ہے, اور 500 فٹ پر سب سے اوپر والے پتے میں بھی وہ پانی پہنچا ہوا ہے. کوئی پریشر موٹر کوئی نہیں, نیچے کوئی اللہ نے پمپ نہیں لگایا, نیچے کوئی پائپ نہیں لگایا, نیچے کوئی پریشر پمپ نہیں لگا ہوا جو اس کو پش کرتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے. اس میں ایک نظام ہے کہ مجھے درخت کو بنانا ہے, زمین کی رگوں کو حکم دیا, وہ جڑ کی طرف چلتی ہیں, غذا کو لے جاتی ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نظام بناتا ہے جو اس غذا کو اندر لے جاتا ہے, پھر اللہ کے امر سے وہ اونچا جاتا ہے, پھر ہر ہر پتے میں جاتا ہے, ہر ہر ڈالی میں جاتا ہے, ہر ہر اندر ہی نہیں جاتا ہے. زمین بھی خشک اور زمین کے اندر مٹھاس کوئی نہیں, زمین کے اندر شکر کوئی نہیں, زمین کے اندر کوئی ہم نے شہد کو نہیں ڈالا, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے آم کی مٹھاس کو نکالتا ہے, اس کے اندر سے امرود کی مٹھاس کو نکالتا ہے, اسی کے اندر سے کیلے کی مٹھاس کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حلوہ بنا کے پردے میں بند کر کے کھڑا کر دیا. ہم حلوہ بناتے ہیں کتنی مصیبت پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنا کے پردے میں لگا دیا, بوڑھے بھی کھائیں, بچے بھی کھائیں, جوان بھی کھائیں, اور نہ زمین سے نکلے نہ آسمان سے اترے. اللہ کے امر سے یوں وجود میں آتا چلا جاتا ہے. 50 فٹ کے اوپر ناریل کا پھل لگا ہوا ہے, اس کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے. درخت کو کاٹو تو پانی کوئی نہیں, پتے چیرو پانی کوئی نہیں, زمین چیرو پانی کوئی نہیں, اس کو چیرو تو ایسا پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا ہے, نہ بارش سے اترا ہے, نہ رگوں میں زمین کی ہے, نہ رگوں میں درخت کی ہے. اس میں ایک نظام ہے کہ اس پانی کی بڑی ضرورت ہے, میرے بندوں کو بنایا جائے, اسی کو زیادہ دیر کھڑا کر دیں تو اس کو اندر سے سفید مکھن بنا دیتا ہے. ہمیں مکھن بنانے کے لیے کتنے لمبے چوڑے نظام بنانے پڑتے ہیں. اس نے ایک درخت کو حکم دیا کہ سفید مکھن تیار کر دو, تو اللہ نے اس کو مکھن کی شکل میں تیار کر کے دکھا دیا, اور چھوڑ دیں تو ناریل بنا کے دکھا دیا. جب اس سارے زمین آسمان پر بحر بر پر اللہ کی حکومت ہے, تو مان لوڑ پہ اللہ کی حکومت نہیں ہے, لاہور پہ اللہ کی حکومت نہیں ہے, یا میرے اوپر اللہ کی حکومت نہیں ہے. افامین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض, میں تمہیں زمین میں فسادوں کو روک سکتا تمہیں, ویاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ایسی عذاب کی مارتوں کہ تمہیں پتہ نہ چلے کوئی روک سکتا مجھے. امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض, تم زمین میں دسا دوں کوئی روک سکتا مجھے. اب اللہ تعالیٰ جس سے بتا رہا ہے تمہیں حالات کب بگاڑتا ہوں اور کب بناتا ہوں. اگر اللہ مثلاً قریتاً کانت آمینہ مطمئنہ, ایک بستی کی کہانی سنو جو بڑے مزے میں رہتے تھے, بڑے اچھا بڑا اچھا کھاتے تھے, بڑا اچھا پہنتے تھے, یاسی عرص پر آ رہا دم من کل مکان, چاروں طرف سے میں ان پر رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھا اور بڑے خوشحال تھے, بڑے مزے میں تھے. پھر کیا ہوا, فکفرت بانعام اللہ, وہ میرے نافرمان بن گئے, میرے نافرمان ہوئے, تو میں نے کیا کیا, فاداکہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, یہ اللہ نے ایک ذات کا بتایا کہ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا, ذلت کا لباس پہنا دیا, خوف کا لباس پہنا دیا, کہ میری نافرمانی کی وجہ سے میں نے ان کو ذلت اور پستی کی مار دے دی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذات کا بتایا, وطن قسمنا من قرية, میں نے کتنی بستیوں کو چکی میں پیس کے رکھ دیا, عذاب کی چکی میں پیسا, وہ کیوں پیسا, کانت ظالما, وہ ظالم تھے, میں نے پیس کے رکھا, ہلاکت رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضابطے دے رہا ہے کہ حالات بگڑتے کب ہیں, بنتے کب ہیں, یہ ایک ضابطہ بتا دیا کہ حالات کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں, دنیا کے بھی آخرت کے بھی, کہ جب ہم نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چکی چلتی. اچھا, اس میں سے کافر کو الگ کر دیں, کافر کو چھٹی ہے موت تک, ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی پر ہی تو پابندی ہوتی ہے, اور جو گلی میں کھیلتا ہے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جو پڑھنے والا ہے دھکے کھاتا رہتا ہے آگے چل کر اسی کا کچھ مستقبل بنتا ہے, اور جو گلی ڈنڈا کھیلتا رہتا ہے آگے چل کر اسی کے لیے مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے. ایک اسکول کا بچہ, یا اور اگلی مثال دیں, میرا بیٹا, وہ کوئی شرارت کرے گا میں اس کو پکڑوں گا, اس کو ادب بھی سکھاؤں گا, اس کو تعلیم بھی دوں گا, اس کی نگرانی بھی کروں گا. گلی میں سینکڑوں بچے ہیں اور اتنی وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں, وہ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, مجھے وہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بچہ اتنی برائی کر رہا ہے اور وہ بچہ اتنا بگڑ گیا ہے, لیکن میرے بچے میں ذرا بھی فرق آئے گا تو میرا سر اس کے لیے پریشان, سر تھکے گا, دماغ تھکے گا, تدبیر چلے گی کہ مجھے اس پہ کیسے رخ, اس کو میں مجھے کیسے رخ پہ لانا ہے, پڑھ نہیں رہا تو اس کو کیسے پڑھائی پہ لایا جائے. یہ مسلمان کی مثال ہے اپنے بچے کی, گھر کے بچے کی, اسکول کے بچے کی, کافر کی مثال ہے گلی کے بچے کی, بازار کے بچے کی. اللہ نے کافر کو موت تک چھٹی دی ہوئی ہے. اب نبی سے فرما دیا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, بڑی مزیدار ہے, اے میرے نبی آپ کو دھوکا نہ لگے, حضور کو تھوڑا دھوکا لگ رہا ہے, وہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے میرے نبی یہ جو ناچ کود رہے ہیں نا شہروں میں کافر, اس سے آپ کو دھوکا نہ لگے, متاع قلیل, چند گھڑی کا سامان, متاع قلیل, تھوڑا سا سامان, ثم مأواهم جہنم, پھر جہنم ان کا ٹھکانا ہے, بئس المآب, بہت برا ٹھکانا ہے. کس طرح اللہ اس کو ٹھکانا دے گا, لهم من فوقهم ظلل من النار, ان کے اوپر آگ کے پردے ہوں گے, ومن تحتهم ظلل, نیچے آگ کے پردے ہوں گے, ان کافروں کو لایا جائے گا اور آگ کے بڑے بڑے صندوق بنائے جائیں گے, اور اس میں ان کو پھینکا جائے گا آگ کے صندوق میں. پھر ان کے جسم میں چلنے والی جتنی رگیں ہیں ہر رگ میں کیل گاڑے جائیں گے, ہر رگ میں, ہر رگ میں کیل گاڑے جائیں گے. پھر اس کو بند کر دیا جائے گا. پھر ایک اور آگ کے تابوت میں اس تابوت کو ڈال دیا جائے گا. پھر ان کو دوزخ کی دیواروں میں ایسے ٹھونکا جائے گا جیسے ہم کیل کو دیوار میں ٹھونکتے, پھنستا ہوا ایسے ان کو گاڑ دیا جائے گا جہنم کی وادیوں میں, جہنم کی دیواروں میں, جہنم کے پہاڑوں میں, کہ ابد الآباد کی بربادی ان کے لیے مقدر کر دی گئی. تو کافر کا مسئلہ نہ سوچیں. ہاں ایک دستور اور ہے, اگر کافر پر بھی پکڑا جائے تو اس کے لیے ایک اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے. رسولا, ہم اس وقت تک کسی کو نہیں عذاب دیتے جب تک ان کو کوئی سمجھانے والا نہ پہنچ جائے. نبی آتا ہے, دعوت دیتا ہے, وہ نہیں مانتے اللہ ٹھکرا دیتا ہے, وہ مان لیتے ہیں اللہ کامیاب کرتا ہے, نہ مانے پھر اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے. آج چونکہ ہم ساری دنیا کے باطل کو دعوت نہیں دے رہے, اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے, ان کو دعوت دے دی جائے تو ان کے ایٹم راکٹ انہیں کے خلاف اللہ چلا دے گا, ان کی طاقتوں کو انہیں کے خلاف اللہ تعالیٰ استعمال کر دے گا. ولا یحیق الحق رسی اللہ بہلی, ان کی طاقتوں کو انہیں کے اوپر اللہ تعالیٰ پھینک کے مارے گا. بل نقل کو بالحق علی الباطل فید نہ ہو, ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اور وہ دنیا سے مٹ جاتا ہے. باطل کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, کافروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے, اللہ ان سے بھی مناسبت اور تعلق رکھتے ہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ زمین پر تمہیں اختیار ہے, جو کہو گے کرتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ قارون کو پکڑ لو, تو زمین میں پھنس گیا. تو چیخنے لگا مجھے بچا لو, ارے موسیٰ علیہ السلام معاف کر دو, موسیٰ علیہ السلام معاف کر دو, موسیٰ مجھے بچا لو. ان کا اور پکڑو اور پکڑو, وہ پکارتا رہا پکارتا رہا, اور موسیٰ علیہ السلام اس کو حکم دیتے رہے زمین کو, وہ دھستا دھستا سارے کا سارا زمین میں غرق ہو گیا. اس کا جرم بہت بڑا تھا, اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی اس بدبخت نے, یہ اسی قابل تھا. لیکن اللہ کی رحمت کا اندازہ لگایا ہے, جب وہ غرق ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری کہ موسیٰ تجھے پکارتا رہا, اگر مجھے ایک دفعہ بھی پکار لیتا تو میں نکال دیتا, اگر ایک دفعہ کہہ دیتا اللہ معاف کر دے تو اسی وقت نکال کے باہر رکھ دیتا, تجھے پکارا نا اس نے. ایسے مجرم کے ساتھ جب اللہ کا اتنا تعلق ہے تو ایک عام کافر کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ہماری گاؤں سے کافر تھوڑے مریں گے, ان کو دعوت دیں کہ بھائی تم جنت کا راستہ اختیار کرو, اللہ کی مان, اللہ کے نبی کی مان. جب وہ اس کا انکار کرے گا پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا, اس سے پہلے عذاب نہیں آ سکتا. تو میرے بھائیو, اللہ پاک سے مسائل کو حل کروانے کا جو راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کو ذریعہ بنایا ہے دنیا اور آخرت کے مسئلوں کے حل ہونے کا اور اپنی رضا کا اور جنت میں ابد الآباد کے داخلے کا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے انسانوں کے لیے, اب دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جسے اب عزت چاہیے, کامیابی چاہیے اور اسے اطمینان چاہیے, سکون چاہیے, میرے نبی کے طرف پر آئے. باقی سارے دروازے بند ہیں, راستے بند ہیں, طریقے بند ہیں, ساری شریعت منسوخ. اختم پہ کتاب ملک تو بب دین الادیان بب شریعت احمد شرائع, اس کے دین پر دین ختم, اس کی کتاب پر کتابیں ختم, اس کی شریعت پر شریعتیں ختم. اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی کہ سارے نبیوں کا سردار بنایا, سید الاولین والآخرین بنایا, نبی الانبیاء بنایا. صرف آپ ہمارے نبی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں, ابراہیم خلیل کا بھی نبی. وہ نبی کتنی شان والا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی نبی بن جائے, جو موسیٰ کلیم کا بھی نبی بن جائے, جو عیسیٰ روح کا بھی نبی بن جائے, جو آدم صفی کا بھی نبی بن جائے. وہ نبی کتنی شان والا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نبی بنا دیا, 1,25,000 نبیوں کو بیت المقدس میں جمع فرما کے حضور کو امام بنا دیا, مصلی پہ کھڑا فرما دیا اور ان پر بھی نبوت کو ثابت کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے. اللہ کا جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اپنے پاس تو عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تو خلیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے دیے, تو میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداؤد الحدید وسخرت لسلیمان الرياح وحیلت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی, اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے, اولیس قد آتیتک افضل من ذلك کله, اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور برتر چیز عطا فرمائی ہے, اللہ ذکر تو الا ذکر تم آئی، کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، آپ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسا خانے میں فٹ ہوا ہے کہ اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ میرا آپ کا نام اب اکٹھا ہو گیا. اذان آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ، ساتھ ہی آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. عرش پر کیا لکھا گیا؟ لا الہ الا اللہ. آگے کیا لکھا گیا؟ محمد رسول اللہ. جنت کے دروازے پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ. آگے کیا لکھا گیا؟ محمد رسول اللہ. آئے سب سے بعد میں، پیدائش میں سب سے پہلے، تخلیق میں انا اولہم خلقاً. آپ نے فرمایا کہ میں تخلیق کے اعتبار سے ساری کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا ہوں، آسمانوں سے پہلے، زمینوں سے پہلے، خلا فضا سے پہلے، سورج چاند ستارے سیاروں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا. بھیجنے میں سب سے بعد میں، پیدائش میں سب سے پہلے. پھر ایک دفعہ ایک یہودی نے حضور کی شان میں گستاخی، حضرت عمر نے اس کو مارا. تو آ گیا حضور کے پاس کہ مجھے عمر نے مارا ہے، پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آئے. اور کیوں مارا ہے تم؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. تو آپ نے فرمایا اما انت فاعطه، اے عمر تو اسے راضی کر، تو اسے راضی کر. کیوں مارا؟ اما انت یا یہودی، اور اے یہودی تو میری بات سن، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، واما انا فحبیب اللہ ولا فخر، اور میں اللہ کا حبیب ہوں. تکبر سے نہیں کہتا، حقیقت کہتا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر آپ نے طرز کلام بدلا، کہ میری بات چھوڑو، میرے کو میں کیا پتا. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا کہ نبی کی شان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، ساری کائنات مل کر نہیں سمجھ سکتی. اتنا اونچا مقام اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام پر عرش سے تجلی پڑی نا، عرش کے اوپر سے. عرش کتنی دور ہے اس کا تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. یہ جو آسمان ہے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، آج تک کسی نے آسمان کو نہیں دیکھا، بڑی سے بڑی دور دور سے نہیں دیکھا گیا. اس میں یہ جو خلا ہے اس میں 97% میں اندھیرا ہے، کچھ نہیں، نظر نہیں آتا، روشنی نہیں نکالتا. 3% میں روشنی ہے، 3% روشن ہے، 97% اندھیرا ہے. اور وہ جو 3% روشن ہے اس میں 5 ارب کہکشائیں ہیں، گلیکسیز 5 ارب، اور ایک ایک میں 10-10 خرب سیارے ہیں. اور جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں رہتا ہے، اس کہکشاں کا فاصلہ 20 لاکھ لائٹ ایئر ہے. لائٹ ایئر کا کیا مطلب؟ کہ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 20 لاکھ سال اگر سفر کیا جائے تو تب جا کر ہماری کہکشاں ختم ہوگی. اور ایسی 5 ارب کہکشائیں ہیں. ہماری کہکشاں کے ساتھ 17 کہکشاں ملی ہوئی ہیں، ہم 17 کہکشاؤں کے ایک مجموعے میں رہتے ہیں. یہ جو 17 اکٹھی ہیں ان کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال. 5 ارب کا کون حساب لگائے گا؟ پھر آسمان کا اوپر، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر ساتویں آسمان پر جنت، پھر جنت اٹھی عرش تک، پھر عرش کے اوپر لا یعلم الا اللہ، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کیش پہ کیا ہے. وہاں سے ایک تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کے چہرے پر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ جعلہ دکا، پہاڑ ریزا ریزا. وخر موسیٰ صاعقا، اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے، ہوش نہیں آئے 40 دن. اور یہ کیا ہوا؟ اٹھایا بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچا دیا، چند سیکنڈ میں بیت المقدس پہنچا. دو نمبر پڑے اور رات کو وہاں باندھا، اور جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور پہلا آسمان، پہلے قدم پہ پہلا آسمان. آدم علیہ السلام استقبال کے لیے تیار کھڑے، دوسرے قدم پہ دوسرا آسمان. یحییٰ اور زکریا علیہ السلام استقبال کے لیے تیار کھڑے، تیسرے قدم پہ تیسرا آسمان. یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، چوتھے قدم پہ چوتھا آسمان. ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، پانچواں قدم پہ پانچواں آسمان. ہارون علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں، چھٹے قدم پہ چھٹا آسمان. موسیٰ علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں، ساتویں قدم پہ ساتواں آسمان. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، باقی اٹھے یا نہیں اٹھے؟ یہ تو باپ ہے نا. میں بیت اللہ سے ٹیک لگا سفید داڑھی بلند. حضور نے فرمایا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ بتائیے آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام. ساتویں آسمان پہ بھی بیت اللہ ہے, جیسے اسی بیت اللہ کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر اس کی دیوار سے ٹیک لگا کیسے بیٹھ گئے؟ کہا کون ہے؟ کہا آپ کے بابا ابراہیم. جب قریب آئے تو پھر کھڑے ہوئے, کہا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا. پچھلے ہر نبی نے کہا ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے بھائی. مرحبا بالاخص صالح, مرحبا بالاخص صالح, ہمارے بھائی آ گئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فرمایا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا. اللہ, کیا بیٹے کی شان, کیا باپ کی شان. پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں مخلوق کی حد ہو جاتی ہے, آگے مخلوق نہیں جا سکتی. وہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بس, میری بھی بس, آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ نے آسمان اوپر سے تخت اتارا, تخت کے اوپر بٹھایا, تخت کو اوپر اٹھایا, پوری اپنے عمر کون قدرت دیتا, عرش کو چیرتا ہوا اٹھتا چلا گیا. عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں, ان کو اٹھاتے چلے گئے اللہ تعالیٰ. اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ سامنے کھڑے ہوں, بلکہ آگے فرمایا یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ, ادنو منی, میرے قریب ہو جاؤ. جس رسول کا اتنا اونچا مقام ہو, اس کے طریقے میں کتنی طاقت ہوگی, اور جو اس کے طریقے کو چھوڑے گا وہ کہاں نجات پائے گا؟ اس کو کون سی دکانیں نجات دیں گی؟ اس کو کون سی فیکٹریاں نجات دیں گی؟ اس کو کون سی صنعت حرفت نجات دے گی جو اتنی بڑی ہستی کا طریقہ چھوڑ دے؟ سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں, السلام علیک ایہا النبی. اتنا بڑا مقام کہ اللہ سلام کہے, السلام علیک ایہا النبی, اے میرے نبی تم پہ سلام ہو. اللہ سلام کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, اور قربان جائیں حضور کی ذات عالی پر کہ جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے تو اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شریک کر لیا. السلام علیک, اللہ میرے اوپر بھی ہو اور نیک میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام آ جائے. عباد اللہ الصالحین, اللہ میرے اوپر بھی سلام, میری امت پر بھی سلام کر دے. اپنے اللہ کے سلام کو اپنے ساتھ مخصوص نہیں کیا, اپنی امت کو بھی جلدی سے شریک کر لیا کہ اللہ کی رحمت کا دریا سب موج میں ہے. تو میرے بھائیو, مال روڈ کا تاجر ہو یا نیو یارک کا تاجر ہو یا وہ لندن کا تاجر ہو یا ماسکو کا تاجر ہو, اسے دنیا اور آخرت کی نجات صرف حضور کی زندگی کو اختیار کرنے سے ملے گی, ورنہ اللہ کی نظر سے گر جائے گا. کسی کو مال کا مل جانا اس کی بڑائی کی علامت نہیں ہے, کسی کو اقتدار کا مل جانا اس کی بڑائی کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قیصر کو 2000 سال حکومت دی, روم کو, آل ساسان, ساسانی ایرانیوں کو 2000 سال حکومت دی, جو عمر کے ہاتھوں ختم ہوئی. یہ حکومت کا مل جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اللہ راضی ہو جائے اور طلقہ نبی کا زندہ ہو جائے, یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے. تب ساری دنیا کے انسانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو کامیابی چاہیے تو حضور کے طریقے پہ آنا پڑے گا. بت پرست ہیں عرب, کھانے کو نہیں ملتا, آپس کی لڑائیاں, بستی میں گرے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لیا. اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ کائنات ایسے نمونے نہ پیش کر سکی کہ جن کے جنازوں پر فرشتے اتارے جا رہے ہیں. معاذ ابن جبل کا انتقال ہوا, حضرت علیہ السلام اتر آیا, رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج کسی کی آمد آمد ہے. عرش میں جاتی نا روح سجدہ کرتی ہے. کہا عرش, عرش احتز عرش الرحمن, آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج کسی کی آمد آمد ہے, کون ہے فوت ہونے والا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سعد زخمی تھا, اس کا پتہ نہیں کہیں انتقال ہوا ہو, تو آپ جلدی سے باہر نکلے. کمازا فعل سعد, ارے بھائی سعد کا کیا ہوا؟ کہا جی انتقال کر گئے. تو آپ نے کہا جلدی چلو. آپ چل رہے تھے اتنی تیزی کے ساتھ کہ صحابہ پیچھے دوڑ رہے تھے اور ان کی چادریں کندھوں سے گر رہی تھی اور جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے تھے. ایک نے کہا یا رسول اللہ اتحبتنا, یا رسول اللہ آپ نے تھکا دیا, آہستہ تو چلیں. آپ نے فرمایا جلدی چلو, مجھے ڈر ہے کہ سعد کو فرشتے کہیں ہم سے پہلے غسل نہ دے دیں اور ہم اس کے غسل سے محروم ہو جائیں. ارے بت پرست تھے کل تک, معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں, سورج نکلا بڑا چمکتا ہوا, اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے. آپ نے کہا جبریل آج سورج میں بڑی چمک ہے, کیا بات ہے؟ کہیں یا رسول اللہ سورج کی چمک نہیں, یہ آج آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی فوت ہوئے ہیں, ان کے جنازے میں شرکت کے لیے ایسے 70,000 فرشتے اترے ہیں جنہوں نے آج تک زمین پہ پاؤں نہیں رکھا. اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے, اللہ کا امر ہے. میں پڑھوں, میں یہاں ہو, وہاں کا مجھے حکم ہے, حاضر کرو. وہاں سے جنازے کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا. آپ نے جنازہ پڑھایا اور اٹھا کے واپس مدینہ منورہ پہنچا دیا. یہ کل کے بتوں کے پجاری آج اتنے اونچے جا رہا. ہمارے بنی جمو ایسے پردے پڑے ہوئے عقل پر کہ بیٹے ان کے مسلمان ہوئے یا مسلمان نہیں ہوئے. کہنے میں نے اپنے رب کو چھوڑ رہا ہے, لکڑی کا بت تھا اس کی پوجا کرتے تھے. رات کو بیٹے آئے اور بت کو جا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک کے آ گئے. صبح اٹھے دیکھا میرا پڑے میرا خدا کہاں گیا, ادھر ادھر دیکھا ملا نہیں, اس کی تلاش میں نکلے تو کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا. کہیں گے ہائے اگر مجھے پتا چل جائے نا میں میرا خدا تیرے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا تو اس کی میں گردن اڑا دوں. اٹھا کے لائے اس کو نہلا دھلا کے صاف کر کے عبادت کی. رات کو انہوں نے پھر جا کے پھینک دیا. پھر دیکھا پھر آئے. کئی دفعہ ایسا ہوا تو ایک دن کہنے لگے بات یہ ہے میں ہوں بوڑھا, تیرا پیرا تو دے نہیں سکتا میرے رب, تو یہ تلوار پڑی ہوئی ہے تیرے پاس, رات کو جو آیا نا خود ہی اس کو نمٹا دینا. اپنی تلوار پاس رکھ دی اور جا کے سو گئے. 60-70 سال عمر تھی, 70 سال. جب رات کو بیٹھوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس تلوار پڑی ہے تو گئے جا کر نہ سارے مدینے کا چکر لگایا. ایک کتا مرا پڑا تھا, اس کو پھول گیا تھا, ٹانگیں اوپر اٹھ گئی تھی, تو اس کی ٹانگوں کے ساتھ اس کی ٹانگیں باندھ کے اور اس کو الٹا لٹکا کے واپس آ گئی. صبح پھر دیکھا خدا غائب اور تلوار پڑی ہوئی. کہا بھائی بیڑا ہر کو جائے, پتہ نہیں کون میرے خدا کی توہین کرتا ہے. پھر پھرتے 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 دیکھا تو کتے کے ساتھ ٹانگیں بندی ہوئی. کہیں گے ارے تیری عقل پہ تو ہے, اور یہ خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ ٹانگ تو نہ بنواتا. مان لیا اس حال میں کتنے سال گزرے ہیں, 70 سال, 70-72 سال گزرے ہیں, اور نبی کا کلمہ پڑے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں, ایک سال. اور اوج کا موقع آ گیا ہے اور اب کون سے لنگ رہے ہیں. اگر میں بھی جاؤں گا شہید ہوں گا. بیٹوں نے بھی کہا نہ جاؤ, ابھی میں جاؤں گا. جھگڑا آیا مسجد نبوی میں, آ کے مقدمہ پیش ہوا. آپ نے کہا تو کیوں جاتا ہے جب تم معذور ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین پہ چلو. آپ نے کہا جانے دو, بھی شوقین ہے تو جانے دو. 70 سال کا ایسا کفر ایک سال نبی کی غلامی میں کہاں پہنچایا ہے کہ آپ اوج کی لڑائی میں شہید ہو گئے. ہمارے بھی جمع جب آپ کا گزر ہوا ان کی لاش پر تو آپ نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی زمین کو روند رہا ہے لیکن لنگڑے پاؤں سے نہیں, صحیح پاؤں کے ساتھ. سہرے بھائی ہمیں تو اللہ کا فضل ہے کہ ماں کی گود سے کلمہ ملا ہے. ایسا ملے گا تو بھائی میں نام آنا تو قبر آپ مبارک ہے وہ جو آپ پر ایمان لایا اور آپ کا دیدار کیا. آپ نے فرمایا توبہ ثم توبہ. 7 دفعہ مبارک ہے وہ شخص جو بن دیکھے مجھ کو ایمان لایا. میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. والا ودکت ہم اراد اخوانی, میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا ولست اخوان کا رسول اللہ, ہم آپ کے بھائی نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو. اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور بھی دیکھیں اس پر ایمان لائیں گے. دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک ہفتہ پہلے سب کو بلایا. آئے صحابہ تو آپ نے سب کو دعا دی. آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، فتحکم اللہ، زادکم اللہ، ایدکم اللہ، قواکم اللہ، سلمکم اللہ۔ یہ اتنی لمبی دعا دی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں زیادہ کرے، اللہ تمہیں قوت دے، اللہ تمہیں اونچا کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، اللہ تمہیں غالب کرے۔ کتنی دعائیں دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، میرا جانے کا وقت قریب ہے، میں تمہیں بھی سلام کہتا ہوں، اور تمہارے بعد جو آئیں گے مجھے نہیں دیکھیں گے، میں ان کو بھی اپنا سلام کہتا ہوں۔ پھر ان کے بعد جو آئیں گے ان کو بھی اپنا سلام کہتا ہوں۔ پھر ان کے بعد جو آئیں گے ان کو بھی اپنا سلام کہتا ہوں۔ اور تم گواہ رہو، قیامت تک میرا جو امتی آئے گا سب کو میں اپنا سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی عزتیں یہاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کی ایک ایک سنت فاتح زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کپڑے میں یہ کپڑا نا، اس میں چاہیے دھاگا نکل جائے تو یہ کپڑے کے کوئی تاجر ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے، صرف ایک دھاگا نکل جانے سے کپڑے کی کوالٹی بدل جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ جو ذات کتنی اونچی ہو، اس پر فرق ذہن ہے، اللہ کی مانے، اللہ کے نبی کی مانے۔ اس کو ہم نے سیکھا نہیں، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ سیکھنے سے اندر چیز پیدا ہوتی ہے، بغیر سیکھنے نہیں پیدا ہوتی۔ ہم نے اپنے وجود کا استعمال اس طرح نہیں سیکھا کہ جس میں اس کی دور اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں چلی جائے۔ ایک آدمی کام کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے، اندر میں تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، اور جی نہیں چاہتا بات کرنے کو، پھر بھی اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کر رہا ہے، جس کے جسم پر مال کا قبضہ ہے، کہ مال کا لالچ اور مال کا تما اس کی طبیعت کو توڑ کر اپنی بات منوا رہا ہے، کہ نہیں اس سے بات کر۔ ایک آدمی دکان میں بیٹھا گونگا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ روٹی کا نوالہ منہ میں ہوتا ہے، وہ نوالہ اگلا چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ پیالی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم پر مال کا قبضہ ہے، ادھر سے آرڈر آ رہے ہیں، وہ اپنے جسم کو اس کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم آتا ہے، اس پر ہمارے جسم میں کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوتی۔ سیکھا نہیں، مثال دیتا ہوں، ہم گاڑی چلانا سیکھ جاتے ہیں، چندر میں ایک نظام پیدا ہو جاتا ہے، جب سامنے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے تو پاؤں خود بخود بریک پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو کوئی اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے کہ بریک لگا لے، خود بخود ایک چیز سیکھی ہے، چار مہینے چھ مہینے میں اندر میں ایک نظام ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ ریس سے پاؤں اٹھ کر بریک پہ خود بخود چلا جاتا ہے اپنے آپ۔ تو جب رکاوٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں چھوٹ کے ریس پہ چلا جاتا ہے، اور پاؤں گیئر پہ، ہاتھ گیئر پہ چلا جاتا ہے، پھر کلچ پہ چلا جاتا ہے، گیئر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، رفتار نیچے ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے اس کو نہ کوئی تقریر کر کے بتاتا ہے، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یار کر لے۔ تو سیکھو گا، پھر جب رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو وہ چل پڑتا ہے، جب رکاوٹ آتی ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ اندر میں نظام پیدا ہوا ہے۔ اب اس کی دوسری طرف آئیں، میں بازار میں جا رہا ہوں، سامنے مجھے لڑکی نظر آتی ہے، اب یہاں میرے آنکھوں کو بریک لگنی چاہیے کہ میری آنکھ کی بریک لگ کر پردہ جھک جائے، آنکھ رک جائے، لیکن میں نے وہ نظام چونکہ اللہ رسول کے حوالے نہیں کیا ہوا، وہ نفس و شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے، لہذا میرے پردے کو بریک نہیں لگتی، وہ اٹھا رہتا ہے۔ گاڑی کی ٹکر سے زیادہ آنکھ کی ٹکر خطرناک ہے۔ گاڑی کی ٹکر تو ایمان لے گی، یہ جان لے گی، اور آنکھ کی ٹکر ایمان لے جائے گی۔ گاڑی کی ٹکر تو ایمان لے گی، یہ جان لے گی، اور آنکھ کی ٹکر ایمان لے جائے گی۔ چونکہ سیکھا ہوا نہیں ہے، لہذا بریک نہیں لگتی۔ جیسے ہاتھ خود بخود گیئر پہ چلا جاتا ہے، اس کو چھوٹا کرنے میں، میرا ہاتھ غلط کام کی طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر اللہ رسول کا اگر قبضہ ہوتا تو خود بخود اس کو کھینچ کے پیچھے لے آتا۔ میری زبان غلط بول پہ آنے لگتی ہے، اگر اس پہ اللہ رسول کا قبضہ ہوتا تو اس کی زبان پر وہیں بریک لگتی۔ میری شہوت غلط جگہ چلنے لگتی ہے، اگر اس پر اللہ رسول کا قبضہ ہوتا تو وہیں رکتی۔ ربیع بن حسین کی بڑی شہرت ہو گئی، ان کی بزرگی کا چرچا ہوا، لوگوں میں ہر دل عزیز ہوئے، بعض حادثے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک عورت فاحشہ کو پیسے دے دلا کر کہا اس کو ورغلاؤ، اس کو کس طرح ورغلاؤ۔ تو اپنے حسن میں شعرا آفاق تھی اپنے وقت، تو وہ اپنے سارے ساز و سامان کر کے، ساری بناؤ سنگار کر کے، رات کے اندھیرے میں اور رات کی تنہائی میں ان کے پاس چلی گئی، اور ان کو دعوت دی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہن، آج جس حسن پہ تجھے ناز ہے، کل قبر میں اسی پر بڑے بڑے کیڑے چل رہے ہوں گے۔ وہ دن یاد کر جب تیرے اس خوبصورت چہرے کو کیڑوں نے کھایا ہوا ہوگا، اور تیری ان خوبصورت آنکھوں نے جن سے تو انسانوں کو گمراہ کر رہی ہے، انہی آنکھوں کے اندر کیڑے چل رہے ہوں گے اور تیری یہ آنکھیں کیڑوں کی غذا بن چکی ہوں گی، اور یہ جس جسم پہ تجھے ناز ہے اس کو قبر کا ایک جھٹکا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ یہ تین بول بولے وہ بے ہوش ہو کے ایسی گری کہ اس کو ساری رات ہوش نہیں آئے، اور اس کے بعد ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کی سب سے بڑی عابدہ زاہد عورت بنی۔ یہ سیکھا ہوا انسان ہے کہ میری شہوت کہاں جانی چاہیے اور کہاں رکنی چاہیے، اس کی بریک ٹھیک ہو چکی ہے کہ پیچھے اللہ رسول کی طرف سے اس کو جو امر آ رہا ہے اس پر اس کے پورے جسم کی حرکت اور سکون ہے۔ ہمارا جسم باغی ہے، اس سے بغاوت ہے اللہ رسول کے ساتھ، وہ اس کو سیکھنا پڑے گا کہ وہاں ادھر کو میری حرکت ہو جدھر کو اللہ چاہتا ہے اور ادھر سے رک جاؤں جدھر سے اللہ نے روک دیا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا تو آئیں تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پہچان لیا کہ صفیہ جا رہی ہیں، پھوپھی تھی، کہ روکو 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 اس کو، ان کو خدشہ تھا کہیں لاش دیکھ کے دل خراب نہ ہو زیادہ، تو حضرت زبیر بھاگے ہوئے گئے، ان کے بیٹے تھے، کاما رکو رکو، ایک مکہ مارا زور سے اڑ کے وہ جا گرے، بتی سے جا رہی پیچھے چڑھنے کا حضور نے فرمایا ہے تو ایک دم بریک لگ گئی، ایک دم وہیں کھڑی ہو گئی، کام اللہ کا رسول کے امر پر راضی ہے۔ تو ہمارا یہ سسٹم خراب ہو چکا ہے، جس گاڑی کے بریک فیل ہو آپ اس پہ سوار ہوں گی، چاہے ایک کروڑ کی گاڑی ہو، سزوکی کی فٹیچر ہو اس کا بریک فیل ہو، میں اس پہ جاؤں گا اس پہ نہیں جاؤں گا، اور اپنے جسم کے سارے بریک توڑ ڈالے ہیں، کیوں آتے ہیں مال روڈ پر غلط بریک کے ساتھ، سارا جسم کا وجود خراب کیا ہوا ہے، کیوں جاتے ہیں دکانوں پر ہم، پہلے اس کو تو ٹھیک کرے ورنہ ایسی ٹکر ہوگی کہ جا کے جہنم سے ہوئے کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا۔ اس وجود کو اللہ رسول کی مرضی میں ڈھالنا سیکھیں، یہ تبلیغ کا کام ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کو آگے پہنچانا سیکھیں، گرمی ہو سردی ہو ہم آ رہے ہیں، بڑے کی پکار پر ہم جا رہے ہیں، کہ کبھی کہیں نماز تھوڑی زیادہ ہو جائے، نماز کو بیچارے مولوی صاحب کبھی پانچ منٹ لیٹ ہو جائیں تو سارا نمازیوں نے شور مچایا ہوتا ہے، پانچ منٹ کی تاخیر برداشت نہیں ہے، یہی نمازی صاحب ڈی سی سے ملنے جا رہے ہیں ضرورت کے لیے، ایک گھنٹہ باہر بیٹھے ہوئے انتظار میں، ابھی وقت نہیں ملا جی، ابھی ٹائم نہیں ملا جی، ایک گھنٹہ وہاں سو کریں اور گاڑی کے انتظار میں پونا گھنٹہ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، جسم کو اس طرف کا تابع بنایا ہے، اس طرف کا تابع نہیں بنایا نا، کہ ہاں ہاں اللہ کے گھر میں آ گیا، بیوتی فی الارض المساجد، اللہ کہتا ہے میرے گھر میری مسجدیں ہیں، عمارہا زوارہا، جو میرے گھر میں آتا ہے گویا میری زیارت کرتا ہے، فتوب علی من تطہر فی بیتہ ثم زارنی، مبارک دے دو، خوشخبری سنا دو جو میرے گھر میں آ کے میری زیارت کرتا ہے، فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، میرے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آنے والے کی عزت کروں۔ اب اگر جسم کا نظام ادھر کو چلا ہوا ہو تو جتنی دیر مسجد میں گزر جائے پروانی ہوگی، لیکن عدالت میں دو گھنٹے بیٹھنا گوارا ہے، کہا کے انتظار میں سارا دن بیٹھنا گوارا ہے، گاہک تو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ہم چنیوٹ میں تھے جماعت ہماری، دسمبر کا مہینہ، بارش سردی تیز ہوا ٹھنڈ ہوا، ہم گشت کر رہے تھے میرے اور ساتھی، ایک دکاندار سے ملے، کہنے کا مولوی صاحب اس وقت میں کیا کر رہے ہو، جاؤ مسجد میں بیٹھو، میں نے کہا مسجد میں کون سی ہیٹر لگائے ہوئے ہیں، وہاں بھی ٹھنڈ یہاں بھی ٹھنڈ، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، جاؤ ذرا ادھر بیٹھو، چاہے پیو بیوی کے پاس بیٹھو، آج کوئی گاہک آنے کا دن ہے، آج کوئی آئے گا گاہک، جب بارش ہو رہی ہے اس کا دھار، کہنے کا ہماری تو مجبوری ہے دکان کھولنی ہے کوئی آئے گا ہے، میں کہا ہماری بھی مجبوری ہے کہ اللہ کی صدا لگانی ہے، چاہے کوئی آئے نہ چاہے گزرنے سنے، ہماری مجبوری ہے، بارش ہو آندھی ہو بجلی ہو گرج ہو برق ہو پھاپ ہو جو ہو ہمیں اللہ کی آواز لگانی ہے، ہمارا وہ سسٹم اندر فیل ہو چکا ہے جس میں جسم کی حرکت اور سکون اللہ رسول کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کو سیکھا ہوا نہیں، سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے کہتے ہیں جاؤ بھائی اللہ کے راستے میں پھرو، اور نبی کوئی نہیں آئے گا تو اس کو آگے پہنچاؤ، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی، لا نبی یا بادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں, لا امت بعدکم, تمہارے بعد کوئی امت کوئی نہیں. مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجمله واحسن الا موضع لبنة فی زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه فانا اللبنة الاخیرة وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. او کما قال, ارشاد فرمایا میری مثال سمجھو کہ ایک بنانے والے نے گھر بنایا بڑا خوبصورت, لیکن ایک پتھر نہیں لگایا. سارے لوگ کہتے ہیں کہتا خوبصورت گھر ہے, کبھی پتھر لگ جاتا تو کامل ہو جاتا. آپ نے فرمایا وہ گھر نبوت کا گھر ہے, نبوت کا محل ہے, اور اس میں آخری پتھر میں ہوں, میرے اوپر نبوت کا گھر مکمل. اب میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی نہیں. تو بھائی پہلے تو نبی آ کے تین لوگوں کو سکھاتے تھے, بتاتے تھے, پہنچاتے تھے, اب کون کرے گا, اب اس کا ذمہ کون لے؟ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا لا فلیبلغ الشاہد الغائب, اب میری امت یہ کام کرے گی تو غائبین تک میرا پیغام پہنچائے گا. مال روڈ والے پہنچائیں گے, انارکلی والے پہنچائیں گے, لبرٹی والے پہنچائیں گے, ملتان والے, کراچی والے, فیصل آباد والے, پورے عالم میں بسنے والے کلمہ کو مسلمان, وہ گھروں تک میرے نبی کا پیغام پہنچائیں گے. یہ اللہ کا نبی ہمارے ذمہ لگا گیا, تبلیغی جماعت نے نہیں ذمہ لگایا. یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے نفل ہوتے ہیں نا, پڑھ لو ٹھیک ہے, نہ پڑھو ٹھیک ہے. جب مستحب مٹ رہے ہوں تو تبلیغ کرنا مستحب ہوتا ہے, اور جب سنتیں مٹیں تو تبلیغ سنت ہوتی ہے, اور جب واجب مٹیں تو تبلیغ واجب ہوتی ہے, اور جب فرائض مٹ جائیں تو تبلیغ فرض ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا بازار ہے مال روڈ کا, کتنے نمازی آتے ہیں, اور اس میں بھی کتنے باہر سے کوئی خریدار ہوتے ہیں, کوئی گاہک ہوتے ہیں, کوئی ہمارے یہاں جائے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے بازار میں چھلک ہو رہی ہے ذکر اللہ, ادھر اللہ اکبر ہو اور دکانوں کے شٹل گر کے چلے جا رہا, تھک 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 کی آوازیں پوچھیں کیا ہوا تھا, بڑے نے پکارا, جس نے دکان دیا نا اسے بلا لیا, جس نے یہ رزق دیا اسی نے کہا تھا آجا شکر ادا کر میرا, میرے شکر کے لیے مسجد میں آ جا. یہ مسلمان کا بازار ہوتا کہ ہر طرف سے گونج چلی ہوتی, چلو اللہ کی طرف, چلو اللہ کی طرف, چلو اللہ کی طرف. سارے گھر کی دل کی معطل ہو جاتی کہ اللہ اکبر کی پکار آ گئی, سارا نظام زندگی اللہ تعالی نے معطل کر کے اپنی طرف بلایا کہ میری طرف آؤ. کتنوں کے کان پہ زور ہلتی ہے, کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کو پورے ہفتے میں ایک سجدہ نصیب نہیں سوائے جمعہ کے, اور کتنے ایسے ہیں جن کو جمعہ نصیب نہیں سوائے عید کے, اور کتنے ایسے ہیں جن کو عید بھی نصیب نہیں. فیصلہ بعد میں ہم نے گشت کیا, دو آدمیوں کو مسجد ملا ہے, میں نے ان کو دعوت دی, بڑے متاثر ہوئے, کہنے کہ ہم زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں ہیں. میرے دل میں ہے کہ اس مسجد میں پہلی دفعہ آیا ہوگا, تو میں نے کہا اس مسجد میں کہیں نہیں ہوں, ویسے ہی پہلی دفعہ. میں نے کہا آپ نے نماز کبھی نہیں پڑھی, کہنے کہ کبھی نہیں پڑھی, 40 سال کے درمیان دونوں کی عمریں تھیں. میں نے کہا آپ نے جمعہ, کہنے کہ جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا. میں نے پوچھا عید, کہنے کہ عید بھی آج تک نہیں پڑھی. اس سے اور عجیب بات بتاؤں, بیت اللہ سے میں نکلا, حرم شریف سڑک پار کی, سامنے ٹیکسی, ٹیکسی کی ایک جگہ جانا ہے, وہ جو تھا عربی وہ گالیاں نکالتا تھا, جو آگے سے گزرے اس کو گالی نکالے. تو میں نے کہا اس کو تو دعوت دینی چاہیے, تو میں نے تھوڑا سا تعارف کر اس کو دعوت دینی شروع کی. میں نے چکر چکر 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ نہیں دیکھا, طریقہ سنوں, 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ نہیں دیکھا, طریقہ سنوں, اور سڑک پار کر کے ٹیکسی سے آئے, جہاں ٹیکسیاں کری ہیں, اور یہ بیت اللہ اور یہ سامنے ٹیکسی سے ہے, درمیان میں ایک فرلان کا فاصلہ ہے, اور دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ ایک جس گھر کو دیکھنے کے لیے ساتوں بڑے آدم سے انسان کچھ چلی جاتی ہے, وہ بیت اللہ میں نے گواہ نہیں جاتا. میرے چہرے کا رنگ بدل گیا, کہنے لگا کیوں پریشان ہوتا ہے, میری یہ تو ہزاروں ہی ہیں, سینکڑوں ہیں, میری یہ تو سینکڑوں ہی ہیں. دین کو میرے بھائیو اپنا سمجھو, شیشے پر تھوڑا سا داغ پڑ جائے تو نہ پڑتے جائے تو صاف کرو, شیشے صاف کرو. دل پہ کتنے بڑے بڑے داغ پڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں صاف کرنا. کپڑا میلا ہو جائے تو اتار کے پھینک دو, دھلے ہوئے کپڑے لائے جائیں, اور دل کو اتنا گندا کیا ہوا ہے کہ جس میں غلاظتوں کی قطر, اور دل تو اللہ کے لیے تھا نا, لا یصانی ارضی ولا سمائی, نہ میں زمین میں آتا ہوں, نہ میں آسمان میں آتا ہوں, اور میں بندے کے دل میں آتا ہوں. دل اللہ کا عرش ہے جس میں اللہ اپنی محبت کو اتارتا ہے. اگر ہم اپنے لیے گندا کپڑا پسند نہیں کرتے, اللہ کے لیے گندا دل کیوں پسند کیا ہوا ہے؟ اپنے دل کو بدلے بھائیو, یہی محنت سے اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جانا آپ کے ہمارے ذمہ ہے. تاجروں نے ابتدا کی ہے اسلام کی, سب سے پہلا مسلمان مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے، ریشم کا سب سے بڑا تاجر اور سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اس سے پہلے سب سے بڑا سب سے پہلی مسلمان کا حضرت خدیجہ ہیں جو مکے کی سب سے بڑی تاجر ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کو سہارا ملا ہے تاجروں کے ذریعے، اور آپ تاجر اسلام کو توڑ رہے ہیں۔ دو طبقے ہیں جو اسلام کو برباد کرتے ہیں اور جو ہی ان کو آباد کرتے ہیں، حکومتیں ہی برباد کرتی ہیں، ذمہ دار اسلام کو برباد کرتے ہیں اور تاجر اسلام کو برباد کرتے ہیں، اور ذمہ دار اور تاجر مل کر اسلام کی تعمیر کرتے ہیں۔ آپ ان کو صحیح کہہ رہا، حدیث سے کہہ رہا ہوں، اذا تبایعتم بالعنا یا گئی تاجر، ورضیتم بالزرع یا گئی ذمہ دار، وخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد فلت الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم۔ حضرت خدیجہ کے پاس پریشان حال ہو کر آتے ہیں، خدیجہ میرا بستر اٹھا دے، ان قطع ایام النوم و راحہ، میرے آرام نیند کے دن گئے۔ کیا ہوا یا رسول، کیا ہوا؟ تو پتہ نہیں کہ رسول اللہ کیا ہوا، کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو ڈراؤں، یا جب آئے تھے نا قوم فاندر ورد پتا پتا در، پہلے تو چپکے چپکے دعوت، کیا ہوا، اب کس کو کہوں، 360 والوں کو کیسے کہوں کہ ایک کی مانو، میری قوم سنے گا، میں کس کو دعوت دوں۔ ایسا ٹوٹا دل، ایسے غمگین پریشان حضرت خدیجہ کا عشق نے جواب میں عرض کیا، رسول اللہ غم نہ کریں، انت اول من تدعو انا اول من یستجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دینے والے، میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے۔ تاجر خاتون سے اسلام کی قیمت رکھی گئی، پھر مکے کے سب سے بڑے تاجر سے اسلام کی دوسری قیمت رکھی گئی ہے، چاروں خلفاء راشدین تاجر ہیں، عشرہ مبشرہ سارے تاجر ہیں، ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ جن کو آپ نے ایک محفل میں بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، یہ 10 صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کہ جن کو ایک محفل مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبید جنتی، عبد الرحمن جنتی رضی اللہ عنہ، یہ دس کے 10 تاجر ہیں جو اسلام کے 10 ستون، یہ سارے کے سارے تاجر ہیں۔ عبد الرحمان ابن عوف کی تجارت سارے پاکستان والے مل کے نہیں کر سکتے، بس سارے پاکستان کے تاجر اکٹھے کرو۔ جب حضرت عبد الرحمان کا انتقال ہوا ہے، 3,10,20,00,000 دینار کا قرضہ چھوڑا ہے، دینار کاغذی نوٹ نہیں، دینار سونے کا سکے، 3,10,20,00,000 دینار سونے کے سکے، آج کے حساب سے کرو ذرا تقسیم، 1,000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، اب کرو ذرا تقسیم۔ پھر سونے کی نیٹیں جن کو اولاد میں وراثت میں جب کاٹنے لگے، کاٹ کاٹ کے تقسیم کرنے لگے، تو کاٹتے 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 آریاں ٹوٹ گئیں، اور یہ اوپر کے 10 صحابہ میں سے ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسلام کے ستون بن جائیں، تاجر بن کے نہ چلیں، مسلمان تاجر بن کے چلیں، ذمہ دار بن کے نہ چلیں، مسلمان ذمہ دار بن کے چلیں، حاکم بن کے نہ چلیں، مسلمان حاکم بن کے چلیں، افسر بن کے نہ چلیں، مسلمان افسر بن کے چلیں، کہ جس کے اندر میں دو غم ہوتے ہیں، میں خود دین پہ آؤں اور سارے عالم میں دین کو پہنچاؤں پھیلاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ضرورت ہے، ضرورت سے آگے میرا مقصد ہے۔ ارے ہم کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہے، ہم کو کوئی تحریک نہیں چلا رہے، ہم کو کوئی الگ جماعت نہیں بنا رہے، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے ناطے پورے اسلام پہ چلنے کا پابند ہے، اور ہر مسلمان لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس عقیدے کی وجہ سے اس اسلام کا آگے پہنچانے کا پابند ہے، اس میں ہماری ہے، اور یہ آگے پہنچانا اللہ نے ہمیں ہمارے ذمہ دیا ہے، بیوی بچوں کے حقوق اللہ نے بنایا، ماں باپ کے حقوق اللہ نے بنایا، حلال کمانا اللہ نے بنایا، گھر اللہ نے دیا، اس کے بتائے مسائل بتائے، بیوی بچے اللہ نے دیے، اس کے مسائل بتائے، اسی اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیغام کو بھی پہنچاؤ، اور اس پیغام کے پہنچانے میں جو قربانی دینی پڑے اس کو دیو، یہ اب کل کی نہیں ہے، کبھی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہاں لکھا وہاں تو پڑھتے نہیں، بھائی یہاں لکھا وہاں پڑھو تو پتا چلے کہ کیسے چھوڑ چھوڑ کے جاتے تھے، جہاں لکھا نہیں وہاں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹر میں تھوڑا ملے گا اور ٹائم نیوز میں تھوڑا ملے گا، تو صحابہ کی زندگی پڑھنے سے پتا چلے گا کہ کیسے چھوڑ چھوڑ کے جاتے تھے، وہ نہ چھوڑتے تو آج ہم مسلمان ہوتے۔ بشیر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ اللہ کے راستے میں چلے گئے، وہاں جا کے شہید ہوئے، معصوم بچے تھے، ماں پہلے فوت ہو گئی، چھوٹے بچے تھے، باپ بھی جا کے شہید ہو گئے، بس معصوم بچے کو چھوڑ کے جانا ہمارے لحاظ سے کیسے درست ہے؟ پھر اس کی ماں مر چکی ہے، ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں، کوئی رشتے دار ساتھ کوئی نہیں ہے، اس معصوم بچے کی نگرانی رکھوالی کون کرے گا اگر یہ باپ بھی جا کے مر جائے اور شہید ہو گیا، اکیلا معصوم بچہ رہ گیا۔ ایک کو پتا چلا کہ لشکر واپس آ رہا ہے، تو یہ اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر جا بیٹھے، لشکر کے راستے میں جا بیٹھے کہ ابا کا استقبال کروں۔ جب لشکر گزر گیا ابا نظر نہیں آئے تو پریشان ہو کے نیچے اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چل رہے تھے تو پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، معصوم چھوٹے سے بچے کا سر، کہا رسول اللہ میرے باپ کہاں ہے؟ ماں دفاع ابھی میرے باپ فہارا بانگی بے وجہ، کہتے حضور نے منہ پھیر لیا، اور کیسے کہیں کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ پھر میں سامنے سے آیا، کچھ سے آیا، یا رسول اللہ ماں کا پالا بھی، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ سستا بھرا بتا، آپ کی آنکھوں میں پانی بھرایا، پھر آنسو چھلک پڑے اور رونے لگے، تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے باپ کہاں ہے، پر اجہش تو بے لبوں کا، تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگا، جہش کہتے ہیں لپٹ کے رونا، تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگ گیا، یا رسول اللہ نہ میری ماں رہی نہ میرا باپ رہا، میرا کون ہے؟ تو آپ نے ان کو اٹھا لیا، کہا کہ آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے۔ ان يكون رسول الله باپ عائشہ تو امہ، تو راجی نہیں کہ آج کے بعد میں تیرا باپ عائشہ تیری ماں بنے۔ ہمیں ایک کام کو چھوڑے صدیاں ہو چکی ہیں، تو اس لائن کی شریعت ویسے بھی جانتے ہیں، جس کام کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی شریعت کا اسے کیا پتا رہے گا؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے کیا پتا نماز کی شریعت کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں؟ جب وہ آئے گا تو پتا چلے گا کہ طہارت کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ کب پڑھنی ہے، رکوع کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے۔ ہمیں دین کا کام چھوڑے سینکڑوں سال ہو گئے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، ہر دور میں رہا ہے، اللہ نے محدثین کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، صوفیاء کے ذریعے سے اسلام کو باقی رکھا ہے، لیکن ہر ہر مسلمان یہ سمجھے کہ مجھے پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، اس اجتماعی فکر کو چھوڑے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے۔ لہٰذا مسلم کی شریعت نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے میرے دین کو پھیلانے کے لیے۔ سب سے بڑی موت شہادت ہے، اگر بیوی بچوں کا حقوق کتنی لازمی ہوتے تو شہادت سب سے بڑی موت کیوں ہوتی؟ میرے جوان آدمی رات کو شادی ہو رہی ہے، ہم چلا جی رات کو شادی ہوئی، اور جن کو جو ہے سر میں پانی ڈالا ہے، سر میں پانی ڈالا ہے نہانے کے لیے، اور آواز لگتی ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، نہائے بھی نہیں اور تھک گئے۔ ایک رات کی شادی ہے صرف، ایک رات کی شادی، اور وہاں جا کے شہید ہو گئے، تو ان کی لاش ہوا میں اٹھ گئی، ہوا میں اٹھ گئی، آسمان کے درمیان فرشتے آئے اور جنت کے پانی سے غسل دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہنگلا کو غسل دیا جا رہا ہے، ہماری ہنگلا کو کیا ہوا، اس کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ شہید کو تو غسل نہیں ملتا، لاش نیچے آ گئی، ہاں ہمارے ہنگلا کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، صحابہ نے جا کے دیکھا تو سر سے پانی ٹپک رہا ہے، پھر ان کے گھر سے تحقیق کی پتا چلا کہ جن بھی حالت میں اس کے چلے گئے اللہ نے غسل دلوایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ اس بچے کا گھر اجڑ گیا تھا نہیں اجڑا، یہ ہمارے ذہن کے مطابق یہ گھر تو اجڑ گیا، موسم بھائی اور دوستو پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمہ ہے، اسلام پہ چلنا بھی ذمہ ہے، اسلام کا پھیلانا بھی ذمہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ اور زمانے کی عورتوں نے اپنے خود ہی معاف کر دیے تھے، ماں باپ نے اپنے حقوق معاف کر دیے، جاؤ جاؤ پیغام ربی تک پہنچاؤ، جنت میں کٹھے ہو جائیں گے، دنیا کو رہنے کی جگہ چھوڑائیے۔ یہاں تو فرض بھائی ہے نا، اس معاشرے کا قائم نہ کمائیے تم کتنا زندہ رہیں گے، آپ ہی مریں گے۔ تو انہوں نے اس کام کی عظمت کو سمجھا، اپنے بچوں کو تیار کیا ہے کہ جاؤ پھرو، جیسے آج ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، تاجر بن جا، اور انہیں بچوں کو تیار کرتے کہ جاؤ میرے نبی کا پیغام پہنچاؤ۔ ہم نے ہمارا دل آنے کے بیٹے کو حضور نے بھیجا حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کے پاس، مسلمہ کذاب نے ایسی بے دردی سے شہید کیا کہ پہلے ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر ایک پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، پھر زبان کاٹی، پھر گوشت کے ٹکڑے خود اپنے ہاتھ سے اتار کر ایسے 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 کر کے جیسے بکری کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ایسے زندہ کے ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک بات کہلوانا چاہتا ہے, کہو میں اللہ کا رسول ہوں, کہنے لگے نہیں کہتا, اور ٹکڑے کر دے, نہیں کہتا, نہیں کہتا, نہیں نہیں کہتے کہتے جب اس کا زبان کاٹ دی تو سر جلاتا رہے, نہیں کہتا, نہیں کہتا, یہاں تک کہ اس بے دردی سے شہید کر دیے گئے. یہ سارا قصہ جب ان کی ماں کو سنایا گیا, ان میں ہمارا تیرا بیٹا اس طرح ذبح کر دیا گیا, تو بڑے اطمینان سے فرمایا جہاز الیوم ارضعته وعند اللہ احتسبته, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا. تربیت ہے, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا, اور اسی کی اب میں امید اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہوں کہ میرے بچے کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے گی. یہی کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, کہتا یہی دن دیکھنے کے لیے میں اس کو پالا تھا, کیا جو ڈاکٹر بنا دکان کا مال مال روڈ کی, کہتا یہی دن دیکھنے کے لیے اس کو پالا تھا, کیا میرا کاروبار اس نے سنبھال لیا ہے. یہ ماں کہہ رہی ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے لیے میں نے اس کو پالا تھا, اس کے گوشت کے ریزا ریزا ہو جانے کے لیے میں نے اس کو پالا تھا. ہمیں صدیاں گزر گئی سوائے اپنے گھر کاروبار مشغلے کے اور کوئی کام نہیں سمجھا, تو یہ تو نکل کے سمجھنے کی چیز ہے. بڑے بولو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچے, ساری دنیا اللہ کی طرف کھینچے, ساری دنیا میں ہدایت آئے, یہ آپ کے ذمہ ہے. مسلمان تاجر بن کے, مبلغ تاجر بن کے دعوت دو اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ, ہر آنے والے کو بھی دعوت دو. آپ حیران ہوں گے, اللہ نے تاجروں میں صلاحیت رکھی ہے. اشرم و بشرا سارے تاجر ہیں, خلفاء راشدین سارے تاجر ہیں, دوست بغل نے شورا بنائی سارے تاجر ہیں, انصار ذمہ دار تھے, قربانی میں ذمہ دار زیادہ طاقتور ہوتا ہے, قربانی دینے میں, تجویز تنظیم میں تاجر آگے ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا آیا ہے اسلام پر کہ یوں نظر آتا تھا کہ اب اسلام صفحہ ہستی سے لٹ جائے گا. یہ 610 ہجری ہے, جب بغداد کی سینٹ بچ گئی اور ہلاکو خان نے 610 ہجری میں سارے بغداد کو تہس نہس کر دیا. 656 ہجری تو 610 ہجری میں اس کا دادا ہلاکو خان نمودار ہوا ہے قہر بن کر, عذاب بن کر, اور 656 میں بغداد برباد ہو گیا. یہ نظر آتا تھا کہ آج اسلام کے 4 دن باقی ہیں اور سارا اسلام سفا ہستی سے مل جائے گا. ترکستان کے تاجر یا مصر کے تاجر, دونوں باتیں ملتی ہیں. تاجروں نے تاتاریوں میں کام کرنا شروع کیا. اس وقت وہ ایسی طاقت بن چکے تھے کہ کوئی دنیا کی سیاسی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی, اور یہ مشہور ہو گیا تھا اگر تاتاریوں کو کوئی کہنا شکست ہو گئی ہے تو کہو جھوٹ بولتے ہو, اگر جھوٹ بولتے ہو. حالانکہ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے, جو جی بڑا بیٹا تھا, اوغدائی, چوغدائی اور تولوئی. سب سے بڑے بیٹوں کو اس نے سلطنت روس کی دی تھی, اوغدائی کو اپنا کیپٹل دیا تھا, چوغدائی کو اس نے قراقرم کی سائڈ کی طرف کا دیا تھا, اور تولوئی کو ترکستان کا علاقہ دیا تھا. تولوئی کا بیٹا تھا ہلاکو خان, تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا اس کا پوتا برکا خان ترکستان کے تاجر یا مصر کے تاجر ہیں, تاجر تمہاری آپ لوگوں کی برادری ہے. انہوں نے برکا خان پر محنت کرتے 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 اس کو اسلام میں داخل کر, اور اس وقت بت مت زور میں تھے کہ تاتاری بت ہو جائیں. عیسائی اتنے چھا چکے تھے کہ ہلاکو کی دیدی ڈوکوزا عیسائی تھی, اس کا سپر سلار بدگوگا عیسائی تھا, اور قریب تھا کہ سارے تاتار میں عیسائی مذہب پھیل جاتا, اور ہلاکو کی دیدی ڈوکوزا اپنا گرجا مورننگ گرجا ساتھ لے کے چلتی تھی, پہیے لگا گرجا ساتھ ہوتا تھا. اس لیے ہلاکو نے زیادہ ظلم کیا مسلمانوں پر, دلی اور سپر سلار کی وجہ سے نظر آتا تھا آج عیسائی پھیل جائے گی. چند تاجروں نے جن کے دل میں آیا کہ سودا بعد میں بیچیں گے پہلے اسلام کو پھیلا لیں, یہی آپ مال روڈ والے کہہ لو کہ دکانیں بعد میں سوچیں گے پہلے اسلام پھیلا لیں. اس کے بعد جتنا اسلام آیا ہے ان چند تاجروں کے کھاتے میں جا رہا ہے جنہوں نے تاتاریوں کو مسلمان کیا. برکا خان مسلمان ہو گیا, اس کے اسلام لانے پر اس نے زور شور سے دعوت چلائی ہے, پوری روس کی تاتاری قوم مسلمان ہوتی چلی. ابھی برسوں ایک تاتاری ملا ماسکو کا مسلمان, وہ تو ہماری زبان تو جانتا نہیں تھا. میں نے کہا میں نے تاتار, میں نے تاتار, میں نے کہا تو ہمارے باپ دادا نے ہمیں بڑا قتل کیا ہے. خون کی ندیاں بہا دی, ساری قوم ترکستان کے تاجروں کے ذریعے سے اسلام میں آ گئی. یہ تدبیر چلانا جانتے ہیں, اور جیسے آپ لوگ اپنے سودے کی تدبیریں سوچتے ہو, پھر بھی اللہ ہاتھ چلنے نہیں دے رہا. اب اللہ کی اسکیم خلاف چل چکی ہے، یہاں توبہ کر لیں اور جو دین پھیلانا کام بنا لیں، دین کو پھیلانا اپنا کام بنا لیں، تو اللہ جل جلالہ وہ دکانیں بھی باقی رکھے گا، بلکہ اور زیادہ کر دے گا، اور زیادہ دے دے گا، اور اسلام بھی پھیلا دے گا۔ میں اس کو سمجھے ہوئے نکلتے سیکھو، اللہ نے ایک نقل و حرکت کو زندہ کر دیا، سارے عالم میں پھر رہے ہیں، اللہ کا شکر کرو آپ کے قریب اللہ نے اس کو چلایا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کسی کام کو اٹھانا ہو تو لاہور سے اس کی ابتدا کرو، چاہے شہر کا ہو چاہے خیر کا ہو۔ دونوں طرف انشاءاللہ برابر چلیں گے، شر میں بھی آگے، جو شر میں آگے ہوتے ہیں وہی خیر میں آگے ہوتے ہیں، خیر ہو پھر چاہیے تو خیر ہو پھر اسلام، جو دنیا میں آگے وہ دین میں بھی آگے۔ اور اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ رائے بھی تو لاہور میں ہے، اللہ پاک نے دعوت کے مرکز کو لاہور کے ساتھ رکھا، شیر شاہ سوری کہا کرتا تھا کہ میری اسکیم میں ہے کہ لاہور کو صفا ہستی سے مٹا دوں، یہاں کی استعداد کو سمجھتا تھا، کہ میری تین خواہش، ایک ابراہیم لودھی کا مزار بناؤں، ایک لاہور کو صاف کر دوں، اور ایک بحری بیڑا تیار کروں۔ وہ بیچارے کو مری نہ ملی چھ سال میں کے بعد، چھ سال کی حکومت کے بعد اللہ نے اٹھا لیا، وہ بھی اس جگہ کی نزاکت کو سمجھتا تھا کہ یہ بھی اہم جگہ ہے۔ آپ لوگ تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو، سارے پاکستان میں تبلیغ پھیل جائے گی، سارے عالم میں تبلیغ پھیل جائے گی، اور دنیا کی میں ہی ضمانت دیتا، اللہ کا رسول ضمانت دیتا ہے کہ دنیا پہ اللہ ہر پلی آنے دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، یخلفہ فی اہلہ و مالہ، میں تیرے گھر کا بھی وارث، میں تیری جان کا وارث، میں تیرے مال کا وارث۔ اللہ سے بڑا کفیل پھر کون ہوگا بھائی؟ اگر اللہ ہمارے گھر بار دکانوں کا وارث ہو جائے پھر اور ہمیں کیا ضرورت ہے کسی غم کرنے کی؟ حضور نے واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی دوسرے سے قرض لیتا ہے، بھائی میں پردیسی ہوں، مال تھوڑ گیا، پیسے دے دو، ارے کوئی تیرا گواہ کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ اللہ ہی ہے، کا کوئی تیرا وکیل کا کفا باللہ وکیلا، میرا وکیل اللہ ہے، کس کو وکیل بناؤں، کس کو گواہ بناؤں، میرا جاننے والا کوئی نہیں۔ اچھا کتنے چاہیے؟ کا 300 تین کروڑ سمجھ لو آج کے، دے دیے، دن مقرر ہو گیا، فلاں دن وہ دریا کے پار ہی ہے، ادھر جس دن وقت آیا دینے کا وہ پیسے لے کے دریا پہ آ گئے، نبی میں تو یعنی کشتی جانی ہوئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ تجھے گواہ بنایا، تجھے وکیل بنایا، تجھے شہید بنایا، اللہ اگر آج یہ پیسے نہ پہنچے تو تیری گواہی تیری وکالت چھوٹی پڑے گی، میں کیا کروں؟ اللہ جتنا میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، اگلا کام تو کر دینا۔ ایک لکڑی اٹھائی، بہت بڑا تنا پڑا تھا، اس کو پیشے سے کھودا اندر سے، وہ پیسے کی تھیلی اس میں ڈالی، ساتھ اس پہ پرچہ ڈالا کہ پانی تو ندی کی تغیانی کی وجہ سے میں آ نہیں سکتا، تو میں یہ لکڑی کو ڈال رہا ہوں، جس کو کفیل وکیل بنایا تھا نا اس کو کہہ رہا ہوں کہ تجھ تک پہنچا دے، اور لکڑی کو دریا میں ڈال کے وہ گھر چلا گیا۔ ادھر وہ گھاٹ پہ بیٹھا، اب آئی کشتی، کشتی تو آئی کوئی نہ، کہ بھائی وعدہ خلاف ہی نکلا، اللہ کو گواہ بنا کے ہی جھوٹا نکلا۔ جب اٹھ کے جانے لگا تو ایک لکڑی بیٹھی نظر آئی، کہنے لگا چلو گھر کا ایندھن ہی بن جائے گا، وہ لکڑی سیدھی دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی، لکڑی نے تو آگے جانا تھا نا، جو کون اس کو چیر کے ادھر لا رہا ہے، سیدھی اس کے پاس آ کے کنارے پہ کھڑی ہو، کہ چلو ایندھن بن گیا، لکڑی اٹھا کے گھر لایا، اس کو رکھا، جب آیا کلاڑا لایا لکڑی کاٹنے کے لیے، چوڑے میں ڈائیں ایک دو تین کلاڑیاں پڑی تو چھن چھن کرتے گرم دینار باہر، پرچہ نکال کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے جس کا وکیل کفیل بنایا اسی کے حوالے کر دیا ہے، تجھ تک پہنچا دے۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ رقم لے کے آ گیا، کہا بھائی میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں نے یوں کیا تھا، پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے، میں نے کہا یہ پیسے تمہیں دے دوں، کہنے لگا جسے تم نے وکیل بنایا تھا، جسے تم نے شہید بنایا تھا، جسے تم نے کفیل بنایا تھا، اس نے میرے گھر پیسے بھی پہنچائے، ایندھن بھی پہنچایا، فکر نہ کر۔ ہم اللہ کے کام میں لگیں، جو دین پہ چلنا، دین کا پھیلانا اللہ کا کام ہے، اللہ کی قسم اللہ کا غیبی نظام حفاظت کرے گا۔ آپ بولو بتاؤ بھائی، کون ہے جو ہمت کے ساتھ ساری دنیا سارے انسانوں میں اللہ کا پیغام پھر جائے پہنچ جائے، کون اس کے لیے تیار؟ ہمیں ادھار نہیں چاہیے، ہمیں تو کل سے نقد چاہیے۔ چار مہینے بتاؤ چلیا، بتاؤ کل سے، صبح سے ایک چل رہا، ایسے بولو، ارادے کریں، ارادے بھی کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ارادے بھی کریں۔ ابھی لاہور کا اجتماع ہو رہا ہے اگلے مہینے، اس تک 4-5-6 جنوری چلا لگ گیا، 4 مہینے لگ گیا، کل سے ہمیں چاہیے نقد۔ ہم نقد آئے تو آپ ہی نقد ارادے لکھائیں۔ ہاں جی، ایسی مشقت کے وہ دن ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ آیا ہے اس کو اگلے سال نہیں آنا چاہیے. یعنی ظاہر کے لحاظ سے کھانے کی تکلیف، سونے کی تکلیف، وضو کی تکلیف، استنجا کی تکلیف، گرد و غبار، مٹی ہو رہی ہے اور چھت ایسی ہے، نہ دھوپ سے بچاؤ نہ سردی سے بچاؤ، یہ ظاہر کے اعتبار سے. لیکن اللہ ارادہ فرماتا ہے تو قلوب کو کھینچ کے لاتا ہے، رجوع پیدا فرما دیتا ہے، مخلوق کی مخلوق کھینچ چلی جاتی. 4,000 جماعتیں نکلی ہیں، 40,000 آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، 40,000 آدمی اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہا ہو، اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ یہ غیب میں پڑ رہے ہیں اور اللہ ہدایت کو وجود دے کے دکھائے گا. جیسا یہ غلط نظام چلتا ہے تو اس کے اثرات وجود میں آتے نظر آتے ہیں، ایسے ہی ایک اللہ کا غیب نظام چل رہا ہے کہ ایک ہی دن میں 40,000 جماعتیں پورے ملک میں پھر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہدایت کو وجود دینا چاہتے ہیں. کون نکلتا ہے بھائی آج کے دور میں؟ ہاں جی جس بھائی دعا والے دن 50-60,000 کا مجمع تھا. جب ہم بدھ والے دن ہم پہنچے، جمعرات کو اجتماع شروع ہونا تھا، میں خیمہ دیکھ لیا جو انہوں نے لگایا تھا، تو 12-13,000 کی کیپیسٹی کا تھا. میں نے کہا اتنا انہوں نے بڑا خیمہ لگا دیا، اتنے آدمی کہاں سے آئیں گے؟ یہ پہلے دن کا میں میرے جی میں، اتنے آدمی کہاں سے آئیں گے؟ وہ جمعرات کی صبح کو سارا پھل اب 20-30-35-40-45-50-60,000 تک دعا کے دن مجمع. انہوں نے وہاں کی انتظامیہ کو کہا تھا کہ ہمارا 12,000 کا مجمع آئے گا، اس کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. جب وہ 12 سے ہو گیا 42 اور 50، تو انہوں نے ان کو بلا لیا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے 12,000 آئے گا اور یہ تو 45,000 ہوا پڑا، یہ کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کارڈ 12,000 کو بھیجے تھے، اوپر والے ویسے ہی آ گئے. ہم کیا کریں، میں بلا لے آ گئے. اچھا ہفتے کی رات کو آ گئی بارش، مسلا تھار ایسی زور دار کے زمین آسمان ایک نظر آتا تھا، اور سارے کالج یونیورسٹی کے لڑکے انہوں نے پتھروں نے چڑھائی اور بالٹیاں بھر بھر کے میدان سے پانی باہر پھینک رہے، ساری رات پانی نکالتے رہے. یہ وہ بچے ہیں جو ننگی معاشرت سے ادھر کو لوٹے ہیں، اب ان کے پاس اور کوئی ہتھیار گمراہ کرنے کا نہیں، وہ ہمیں وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو وہاں لے جا رہے ہیں وہ. لیکن ان کے یہاں یہ ہو چکا ہے جو اپنے معاشرے کو ننگا کر چکے ہیں، وہ اس ننگے معاشرے سے بالٹیاں اٹھا اٹھا کے ساری رات پانی باہر نکال رہے ہیں. اب وہ گمراہ کرنے کو ان کے پاس اور کوئی ہتھیار کوئی نہیں، جس سے ہم اب گمراہ ہو رہے ہیں، وہ اس گمراہی کو آزما کر پھر ناکام ہو چکے ہیں. کہ وہاں کے کالج، ہم 1982 میں گئے تھے انگلستان، تو ایک بابا ملا وہاں برمنگھم میں، تو میرے پاپا سروں نے کہا بیٹا یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری اگلی نسل ہماری ہے، جو مرضی کر لو. یہ گورے ہمیں کہتے ہیں تمہاری اگلی نسل ہماری ہے، جو مرضی کر لو. اور 1994 میں نے دیکھا کہ وہ نسل ان کی بھی ہماری ہے، بلکہ ان کی بھی ہماری ہونے والی ہے. اب بھائی اس سے آگے تو اور گمراہی کی شکل کوئی نہیں جو انہوں نے ان کو دکھائی ہے، وہ اس میں سے ہٹ کر پیچھے آئے اور بستر اٹھا رہے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ وہ تالیاں رکھ رہے ہیں اور پگڑیاں باندھ رہے ہیں اور اسی اعتماد کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. انہوں نے اپنے اس سنت پر فخر ہوتا ہے، ہمیں خجالت محسوس ہوتی ہے پاکستان میں، ہمیں وہاں عزت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کا نظام چل چکا ہے، یہ تحریکیں نہیں اس طرح چلا کرتی، یہ ختم نبوت ہے جو چل رہی ہے. یہ وہ شخصیت نہیں تبلیغ کو چلا رہی، یہ محمد مصطفیٰ کی ہستی چلا رہی ہے، جو آج بھی نبی ہے دکھا رہا ہے کہ آج بھی میں ہی نبی ہوں، میرا کام کرو، میں آج بھی اسی طرح میری روحانیت تمہیں تمہارے ساتھ ہوگی جب تم میرے کام کو لے کے چلو. کہ ہم یہ 3 دن جانے کو معمولی نہ سمجھیں، بڑی زبردست اس کے ساتھ تبدیلی آنے والی ہے. تو بولو بھائی اور آپ کی بات بھی اہل ہو، صلی علی محمد کما انت اہل ہو، وفعل بنا ما انت اہل ہو، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما اور تمام انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ کی تمام طبقات کو، تاجروں، ذمہ داروں، حاکم، محکوم، دیہاتی، شہری، سب کو ہدایت کامل نصیب فرما اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہاں کے تاجروں کو پورے عالم میں دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما، حاکموں کو، محکوموں کو، افسروں کو، ہر طبقے والے کو پوری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا اور ہم سب سے راضی ہو جا. عافیت کا معاملہ فرما، تمام کا معاملہ فرما، صلی اللہ تعالی علی نبی کریم. آمین. بھائی کل بھی ہماری جماعت انشاءاللہ یہی ہے، تو سارے بھائی خود بھی تشریف لائیں اور کو بھی لائیں.
تیار کرتا علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح.
دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی۔